don't send it off.
ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي المكي المدني الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سلوات بر محمد وآل
اللهم صل على محمد وآل محمد.
برادران ملت عزیزان گرامی علمان حیدر کرار عزاداران صاحب سلسلہ گفتگو آپ کی پیش نظر ہے حکومت اور ولایت کے سلسلے میں گزشتہ گفتگو میں میں نے کچھ اشارے کیے تھے آپ کو متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی. عزیزان گرامی جب سے انسانی تاریخ ہمارے سامنے ہے یہ تاریخ حکومتوں کی تاریخ بادشاہوں کی تاریخ اس میں غریبوں کا ذکر نہیں ہے. کس نے کس ملک پر حملہ کیا کس ملک کو کس نے فتح کیا کون سا بادشاہ کس ملک کا مالک بنا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تاریخ جنگوں کی تاریخ ہے. آج بھی دنیا میں سینکڑوں حکومتیں ہیں ہر حکومت کے پاس فوج ہے. اگر اس کا شمار کیا جائے ساری دنیا میں تو کروڑوں انسان صرف اس کی ٹریننگ لیتے ہیں کہ انسانوں کو مارا کیسے جا سکتا ہے. صرف مارنے کی صرف پتنی لینے کی. آپ کہیں گے کہ یہ فوجیں یہ لشکر جو ساری دنیا میں ہیں جو فوجی ساری دنیا میں ہیں اگر یہ نہ ہوں گے تو ملکوں کی حفاظت کون کرے گا؟ ملکوں کی حفاظت ملک کے رہنے والے کریں گے. اگر یہ سارے فوجی اپنے گھر آ جائیں اور آنے کے بعد بجائے اس کے یہ سوچنے دے کہ ہم کو انسانوں کو مارنا ہے یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہم کو انسانوں کی خدمت کرنی ہے. ہر فوجی اگر ایک درخت لگا دے گا تو وہ انسانیت کے کام آئے گا. مگر ان کا کام کیا ہے؟ صرف خون بہانا صرف خون بہانا. عزیزان گرامی اسلام کی تاریخ میں بھی پیغمبر اسلام کے زمانے میں کوئی فوج نہیں تھی کوئی لشکر نہیں تھا نہ فوجیوں کا کوئی ڈریس تھا نہ لشکروں کا کوئی ڈریس تھا سب عام آدمی تھے. پیغمبر اسلام نے کہا جتنے مسلمان ہیں سب ایک واحد جسم کی حیثیت رکھتے ہیں اور جس طرح جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے زخم لگتا ہے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے. اگر ایک مسلمان کو کوئی زخم لگتا ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے تو سارے مسلمان پریشان ہوتے ہیں. ایک کو کانٹا چبھے گا تو اس کی سوزش پورا سماج محسوس کرے گا. لیکن پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہونے کے بعد لشکر کی ترتیب دی گئی, اور جب دوسرے دور میں تاریخ داخل ہوئی تو آج بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے خلیفہ ثانی کے بارے میں, انہوں نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا. اب وہ کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ فوج کا ایک محکمہ قائم کیا, ایک دفتر قائم کیا, ان کے لیے ڈریس مہیا کیا, اور کئی چھاونیاں بنوائیں, چار چھاونی عراق میں, دو چار کوفے میں, دو بصرے میں, دو شام میں. الفاروق کتاب ہے علامہ شبلی کی, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ راستہ انہوں نے دکھایا ہے, اگر یہ کام وہ نہ کرتے تو مسلمانوں کے پاس فوج نہیں نہ ہوتی, جو بھی حملہ کرتا مسلمانوں کو شکست دے دیتا. یہ فوجی چھاونیاں کہاں بنی؟ عراق میں اور دو شام میں بنی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ فوجی جو ہیں وہ سماج سے الگ ہو گئے, ان کا طور طریقہ الگ ہو گیا, ان کا مزاج الگ ہو گیا. اب اگر نماز میں ایک فوجی آ جائے اور باقی عام شہری ہیں تو صاف معلوم ہوگا کہ یہ لوگ عام شہری ہیں, فوجی ہیں. مزاج کے اندر ایک سنگ دلی پیدا ہوئی, ایک مقابلہ کرنے کی, لڑنے کی خواہش پیدا ہوئی, اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسری مصیبت آئی کہ یہ فوجی انتظار کرتے رہے, فوجی انتظار کرتے رہے کہ کوئی جنگ ہو, جنگ ہوگی تو مال غنیمت ہمیں ہاتھ آئے گا, بہانے تلاش کرتے رہے, مال غنیمت کے بہانے تلاش کرتے رہے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے مزاج کے اندر دنیا پرستی, عرض و حوث اور سنگ دلی پیدا ہو. مولانا متقیان علی ابن ابی طالب اگر خلافت سنبھالی تو آپ نے اپنا پایتخت کوفہ میں بنایا, اور کوفہ میں بنانے کے بعد تاریخ گواہی دے رہی ہے, ہر مورخ ایک ہی بات کہتا ہے کہ آپ نے کوفے میں مسجد کوفہ کو ایک درسگاہ بنا دیا, جہاں کھڑے ہوتے تھے آس پاس علم کے سوتے پھوٹتے تھے. گویا ایک طرف وہ بیج بویا گیا کہ جو ایسے کردار پیدا کرنے والا تھا کہ جو دنیا پرستی میں ایک کو ڈھکیل کے آگے بڑھنا چاہتے تھے, لاشوں سے گزر کے پتہ حاصل کرنا چاہتے تھے, ان کے اندر حرص و حوث کے علاوہ کچھ نہیں. مولانا متقیان نے وہاں علم و حکمت کا بیج بویا تو دونوں طرف ایک ہی ساتھ ساتھ آپ بڑھے, اور دونوں کردار ہر دور میں ہمیں دکھائی دیے. عراق ایک ایسی سرزمین ہے کہ جہاں کبھی سکون تو نہیں رہا ہے, لیکن دو طرح کے کردار پیدا ہوتے ہیں, ایک دنیا پرستوں کا کردار, ظالموں کا کردار, سنگ دلوں کا کردار, اور دوسرا صاحبان علم کا کردار, صاحبان قلم کا کردار, صاحبان تصنیف کا کردار, حکماء کا کردار, فلسفیوں کا کردار, دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے. اس زمانے میں بھی آج سے 1400 سال پہلے یہی عراق تھا جہاں سے حضرت میسم میں تمار پیدا ہوئے, جہاں سے سعید پیدا ہوئے, جہاں سے زہیرہ قائم پیدا ہوئے, جہاں حبیب ابن مظاہر پیدا ہوئے, اور یہی عراق تھا کہ جہاں شمر پیدا ہوا, جہاں ہرملا پیدا ہوا, جہاں خولی پیدا ہوا. تو یہ کردار ایک طرف, یہ کردار ایک طرف, وہ ادھر کا کارنامہ, یہ مولانا متقیان کا کارنامہ. آگے بڑھنے کے بعد آپ کی اگر نظر تاریخ پہ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ پورے مسلمانوں میں, مسلمانوں کے ہر فرقے میں جو بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ یہیں کے لوگوں نے لکھی ہیں. جو حدیثیں جمع کی گئی ہیں وہ یہیں کے لوگوں نے جمع کی ہیں، حدیثوں کی جو کتاب لکھی گئی وہ یہیں لکھی گئی ہے. عاصم کوفی کوفے کے رہنے والے تھے، انہوں نے تاریخ مرتب کی. شافعی کوفے کے رہنے والے تھے، انہوں نے ایک مدرسہ کھولا. تو ایک طرف علم کی شعائیں پھیلتی رہیں اسی عراق سے، اور آج بھی تصنیفات میں، تالیفات میں، علم میں اور حکمت میں کوئی دوسرا خطہ اس خطے کا مقابلہ کر نہیں سکتا. مگر دوسری طرف ظالم ہر دور میں پیدا ہوتے رہے. ہمارے سامنے ابھی آپ نے دیکھا کہ جس عراق میں آقائے باقر الصدر پیدا ہوئے، آقائے حکیم پیدا ہوئے، آقائے خوئی پیدا ہوئے، وہیں صدام جیسا ظالم بھی پیدا ہوا. دونوں کردار کل بھی پیدا ہو رہے تھے، آج بھی پیدا ہو رہے ہیں. تو عزیز علیہ گرامی، حکومتیں کبھی انسانوں کے لیے ہمدرد نہیں رہیں. حکومت انسان کی فطرت کے خلاف ہے، محکوم بننا انسان کی فطرت کے خلاف ہے. اطاعت اسی وقت تک انسان کسی کی کرتا ہے جب تک اسے کچھ مال مل رہا ہوتا ہے یا اس کی جان کو حق کا خوف ہوتا ہے. اگر حالات نارمل ہو جائے تو کوئی کسی کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ انسان کی فطرت کے اندر ایک جذبہ اللہ نے رکھا ہے کہ لوگوں سے راستہ پوچھ کے اپنی زندگی گزاروں. مگر وہ حاکم نہیں ہوتا، وہ استاد ہوتا ہے، وہ ہادی ہوتا ہے، وہ ولی ہوتا ہے، وہ امام ہوتا ہے. یہ انسان کی فطرت میں ہے، اور وہ وہی ہوگا، وہی ہوگا. علامہ اقبال نے ایک تقریر میں کہا جو چھپی ہوئی ہے کہ یہ دنیا پیغمبر اسلام کے بعد آج تک ظلم و جور میں ڈوبی ہوئی ہے، مگر اس وقت تک ڈوبی رہے گی جب تک مسلمانوں کا ایک رہنما نہیں سامنے آ جاتا. اور وہ رہنما ایسا ہوگا جو تمام دنیا کی انسانوں میں سب سے زیادہ عظیم ہوگا، ہر صفت میں سب سے زیادہ اعلیٰ ہوگا. جب وہ سامنے آ جائے گا تو دنیا صحیح راستے پر جائے گی، آج تک نہیں گئی ہے. اس پر ان پہ اعتراض ہوا کہ تم نے لکھا دیا اور معلوم ہوتا ہے ان کے اندر شیعت کے جراثیم پیدا ہو گئے ہیں، وہ شیعہ ہو گئے ہیں، مگر انہوں نے یہ نثر میں کہا. اور فطرت ہے انسان کی کہ آدمی اپنے سے مفضول کے پیچھے نہیں چل سکتا. کوئی افضل مفضول کے پیچھے نہیں چلے گا، مگر اگر اسے یقین ہو جائے کہ ہر صلاحیت میں یہ ہم سے آگے ہے، ہم سے افضل ہے، تو آدمی بڑی آسانی سے اس کے پیچھے چلے گا. ورنہ انسان کے مزاج کے خلاف ہے. لہذا امام اسے ہونا چاہیے، ولی اسے ہونا چاہیے کہ تمام دنیا بھر کے انسانوں میں، تمام دنیا بھر کے انسانوں میں سب سے زیادہ آگے ہو، ہر صفت میں، ہر کمال میں، ہر فضیلت میں سب سے آگے ہو. اگر آگے نہیں ہوگا تو اس سے افضل جو ہوگا وہ اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کسی بہادر سے آپ کہیے کہ تمہیں ایک بزدل کے ساتھ جنگ کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، اس کے اقتدا میں، اس کی رہنمائی میں، تو وہ تلوار اپنی رکھ دے گا گھر میں. وہ کہے گا کہ مجھے مر جانا گوارا ہے، مگر کسی بزدل کے پیچھے چل کے مقابلہ کرنا مجھے گوارا نہیں ہے. کسی حاذق ڈاکٹر سے جو کوالیفائڈ ہو اس سے کہیے کہ ایک عطائی کی دوا لے کے کھا لو، اگر وہ بیمار ہو جائے. سڑک چھاپ کسی گولا چھاپ ڈاکٹر کی، جو بن گئے ہیں ڈاکٹر، ان کی دوا لے کے کھا لو، تو وہ یہی کہے گا کہ بھائی مجھے مر جانے دیجئے، مگر یہ مجھ سے نہیں ہوگا کہ میں ایک سڑک چھاپ ڈاکٹر کی، جس نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، نہ دوا کے بارے میں جانتا ہے، نہ مرض کے بارے میں جانتا ہے، میں اس سے دوا لے کے کھا لوں. اسی طرح سے عزیزان گرامی، فرض کیجئے کہ شاعر سے کہیے کہ تمہیں ایک مقتدی سی اصلاح لینا ہے، وہ اپنا قلم توڑ کے پھینک دے گا اور کہے گا کہ مجھ سے شعر نہیں کہا جائے گا، اس کی اصلاح کے ساتھ، اس کے کہنے پر، اس کی اطاعت کی پابندی کے ساتھ. تو عزیزان گرامی, جب غلط لوگ سامنے آ جاتے ہیں قائد بن کے, تو انسانوں کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. انسانوں کی صلاحیتیں رفتہ رفتہ ختم ہو جاتی ہیں. صلاحیت اسی وقت بڑھتی ہے جب رہنما جو ہے ہر صلاحیت میں افضل ہو, افضل مفضول کی اطاعت نہیں کر سکتا. حکومت نے کبھی, کسی حکومت نے انسان کو سکون نہیں دیا ہے, کبھی انسان کو آسائش نہیں پہنچائی ہے, کبھی انسان کسی حکومت سے مطمئن نہیں ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر دور کا انسان ایک ایسے عہد کا خواب دیکھتا رہا ہے, ایک ایسے سماج کا خواب دیکھتا رہا ہے کہ جس سماج میں اگر چٹائیاں ہوں تو سب کے گھر میں ہوں, اور اگر قالین ہوں تو وہ بھی سب کے گھر میں ہوں, اگر محل ہوں تو سب کے پاس ہوں, اگر جھوپڑے ہوں تو سب کے پاس ہوں, اگر دولت ہو تو سب کے پاس ہو, اگر کھانا کم مل رہا ہے ایک کو تو سب کو کھانا کم ملے, تو آدمی غربت کو محسوس نہیں کرے گا. آدمی تب غریب نہیں ہوتا. غربت کوئی چیز نہیں, عمارت کوئی چیز نہیں. عمارت اور غربت جو ہے وہ نسبت سے قائم ہوتی ہے. آج سے 100 سال پہلے جو بڑے آدمی تھے ان کے گھر میں نہ پنکھا تھا, نہ بجلی تھی, نہ ایئر کنڈیشن تھا, نہ گاڑیاں تھیں, نہ مشینیں تھیں, کچھ بھی نہیں تھا. ان کے یہاں لکڑی جلا کے کھانا پکتا تھا, ہاتھ کے پنکھے سے وہ ہوا کا کام لیتے تھے, گرمی میں اسے استعمال کرتے تھے, مگر کہے جاتے تھے بڑے آدمی. اب آج اگر کوئی بیچارہ ایسا ہے کہ جس کے گھر میں پنکھا نہیں ہے, جس کے گھر میں لائٹ نہیں ہے, جس کے گھر میں واشنگ مشین نہیں ہے, تو وہ غریب سمجھا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمارت اور غربت کوئی چیز نہیں ہے. عمارت غربت اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب سماج میں طبقہ بنتا ہے, سماج میں نابرابری پیدا ہوتی ہے. ورنہ جس طرح ایک لکیر اکیلی ہے تو نہ چھوٹی ہے نہ بڑی ہے. بچپن میں ہم سے سوال کیا جاتا تھا کہ ایک لکیر بنا کے اسکول میں, کہ اس لکیر کو بغیر ہاتھ لگائے ہوئے چھوٹا کر دو, تو جو ذہین لڑکے تھے وہ سمجھ جاتے تھے کہ کیسے چھوٹی ہوگی بغیر ہاتھ لگائے. وہ اس کی پہلو میں ایک بڑی لکیر کھینچ دیتے تھے, جب بڑی لکیر پہلو میں کھنچ گئی تو وہ خود بخود چھوٹا ہو گیا. تو آدمی نہ فطرتاً چھوٹا ہے نہ بڑا ہے. جب اس کے سامنے کوئی بڑا بن جائے گا جسے استکبار کہتے ہیں, جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے, تو جب کوئی بڑا بنتا ہے تو کوئی نہ کوئی چھوٹا بنے گا, اور کسی کو چھوٹا بنایا گیا تو بڑا بنے گا. بڑا اس وقت نہیں بنتا جب تک کسی کو چھوٹا بنا نہ لے, اور چھوٹا اس وقت تک بنتا ہی نہیں جب تک کسی کو بڑا نہ بنا لے. مگر انسان یہ خواب دیکھتا رہا ہے کہ ایک ایسا سماج ہو جس میں سب برابر ہو, نہ کوئی چھوٹا ہو نہ کوئی بڑا ہو, نہ کوئی رعایا ہو نہ کوئی رائی ہو, نہ کوئی حاکم ہو نہ کوئی محکوم ہو, نہ کوئی آقا ہو نہ کوئی غلام ہو, نہ کوئی محمود ہو نہ کوئی عیال ہو. جو کھائے سب کھائے, جس طرح لباس سب پہنتے ہیں اسی طرح سب پہنے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے جو سماج بنایا اس میں کہا, دیکھو اسراف اللہ کو ناپسند ہے اور بخل اللہ کو ناپسند ہے. بخیل سے اللہ ناراض رہتا ہے اور مسرف سے بھی اللہ ناراض رہتا ہے. سخاوت ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں یہ بات گجلک ہو کہ اسراف کسے کہتے ہیں, سخاوت کسے کہتے ہیں, مگر ہمارے رہنماؤں نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا ہے. قرآن کی آیت صاف صاف کہتی ہے ضرورت پہ نہ خرچ کرنا یہ بخل ہے. کنجوسی ہے, اور بلا ضرورت خرچ کر دینا یہی اسراف ہے. بلا ضرورت خرچ کرنا نام و نمود میں, نمائش میں, یہ اسراف ہے, اور ضرورت پر خرچ کرنا بھی یہی سخاوت ہے. سخاوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلا ضرورت آپ لوگوں کو دیتے رہیے, نہ جس کو جو مستحق بھی نہیں ہے. ضرورت سے زیادہ دے دینا ظلم ہے, اور ضرورت سے کم دینا بھی ظلم ہے. دونوں ظلم ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے, جو ہمارے دین نے بتایا ہے. تو ضرورت پر خرچ کر دینا یہ ہے سخاوت, ضرورت کس کی؟ اپنی ضرورت، اپنی اولاد کی ضرورت، اپنے ماں باپ کی ضرورت، اپنے پڑوسی کی ضرورت، اپنے دوست کی ضرورت، اپنے پہلو نشین کی ضرورت، یہ سب ضرورتیں ہیں عزیزان گرامی۔ آپ سوچیں گے کہ اگر خرچ کر دیں گے ہم، ہمارے پاس بچے گا کیا؟ اس لیے کہ ہماری ضرورت پوری ہونے کے بعد چاروں طرف ضرورت مند دکھائی دیتے ہیں، چاروں طرف ضرورت مند دکھائی دیتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، لوگوں نے پوچھا یہ بتائیے، بار بار اللہ کہتا انفاق کرو انفاق کرو انفاق کرو، تو کیا انفاق کر دوں؟ تو آیت نے کہا اگر کہ جو تمہاری ضرورت سے بچ جائے وہ اللہ کی راہ میں دے دو، جو تمہاری ضرورت سے بچ جائے وہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ مگر آج کسی سے کہیے تو وہ یہی کہے گا کہ صاحب ضرورت سے بچ تو گیا ہے آج، لیکن کل ہماری ضرورتیں پڑنے والی ہیں، ہمارے لڑکے ہیں وہ کہاں جائیں گے، کس سے مانگیں گے، کل گھٹ جائے گا تو ہم کیا کریں گے، کل گھٹ جائے گا تو ہم کیا کریں گے۔ یقیناً یہ خوف صحیح خوف ہے، اس لیے کہ ہر آدمی خوف زدہ ہے مستقبل سے، لیکن اگر عادلانہ سماج قائم ہو جائے، اگر عادلانہ سماج قائم ہو جائے جیسا نبی نے قائم کیا تھا، تو اس زمانے میں لوگ رات کو سونے سے پہلے کیوں انفاق کر دیتے تھے؟ اسی لیے کر دیتے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ جب صبح ہوگی تو اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا، کوئی ہمارے رزق کے راستے میں حائل ہونے والا نہیں ہے، کوئی طاقت ہمیں روکنے والی نہیں ہے، کوئی طاقت ہمیں روکنے والی نہیں ہے۔ اگر ہم کو فاقہ کرنا پڑا تو ہم سے پہلے ہمارا سربراہ، ہمارا ولی، ہمارا سرپرست، ہمارا مولا فاقہ کرے گا، پہلے اس کے بچے فاقہ کر لیں گے تب فاقہ میں آئے گا۔ اتنا اطمینان اگر آج بھی ہو جائے، اتنا اطمینان اگر آج بھی ہو جائے تو آج بھی انسان کی فطرت بدلی نہیں ہے، وہ اپنی کمائی اپنے دوسرے ضرورت مند ساتھی کو، اپنے دوسرے ضرورت مند ذوی الارحام کو دے سکتا ہے۔ اس طرح نعرہ صلوات بلند کر لیجیے،
اللہم صل علی محمد وآل محمد۔
میں سمجھ رہا ہوں بہت زیادہ سنجیدہ گفتگو، اصل میں میں ڈرتا ہوں ابھی سنن میں کہ کوئی غلط بات نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ پڑی جائے ممبر سے کہ جو ممبر کے خلاف ہو، جو حقائق کا خلاف ہو، کچھ نہ کچھ باتیں بتائی جائیں، وہ باتیں کہ جو ہمارے بچوں کے ذہن میں پڑی رہیں تاکہ وہ اپنے مذہب کو پوری طرح سمجھ سکیں، اپنے مذہب کو پوری طرح سمجھ سکیں۔ میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ اسلام حکومتوں کو مٹانے کے لیے آیا تھا، حکومت کرنے کے لیے نہیں آیا، حکومت کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ حکومتوں نے انسان کو کچھ نہیں دیا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہر دور کا انسان خواب دیکھ رہا ہے، ایک ایسے سماج کا، اور جو بھی آتا ہے وعدہ کرتا ہے اس طرح کے سماج کا، لوگ اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں، لوگ اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ وہ سماج کہ سب ایک طرح سے ہو، نہ کوئی غریب ہو، نہ کوئی امیر ہو، نہ کوئی چھوٹا ہو، نہ کوئی بڑا ہو، اور یہ خواب ایسا ہے کہ جو ہر دور کے انسان نے دیکھا ہے، ہر دور کے انسان نے دیکھا ہے۔ اور یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ فطرت انسانی اس آرزو کی حفاظت کر رہی ہے، اس خواب کی حفاظت کر رہی ہے، اس تمنا کی حفاظت کر رہی ہے، اس لیے یہ خواب پورا ہونے والا ضرور ہے، کبھی نہ کبھی پورا ضرور ہوگا، ایک ایسا سماج اس اللہ کی زمین پر قائم ہو کے رہے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ہر قوم ایک نجات دہندہ کا تصور رکھتی ہے، ہر قوم کے عقیدے میں یہ ہے کہ پیدا ہوگا کوئی نہ کوئی ایسا جو ساری دنیا میں ایک عادلانہ سماج قائم کر دے گا، جس میں نہ کوئی چھوٹا ہوگا، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی غریب ہوگا، نہ کوئی امیر۔ اس سماج کا خواب ہر انسان دیکھ رہا ہے، اور نجات دہندہ کا بھی۔ ایک سید قطب تھے مصر کے بہت بڑے مصنف، انہوں نے ایک کتاب لکھی جدید جاہلیت، اس کا اردو ترجمہ ہے۔ انہوں نے اس میں لکھا کہ دنیا جو ہے ہلاکت کے دہانے پر پہنچ گئی ہے، سرمایہ دارانہ نظام نے دنیا کو وہاں پہنچا دیا ہے کہ مستقبل جو ہے وہ انتہائی تاریخ ہے، اور انسانیت کا اگلا قدم جو ہے وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرنے والی ہے، انسانیت گر جائے گی، مگر مجھے یقین ہے کہ انسانیت تباہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ نے انسانوں کو تباہ ہونے کے لیے زمین پر نہیں برپا کیا ہے، بلکہ یہ ایک امتحان گاہ ہے، اللہ تباہ نہیں کرے گا۔ لہذا مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی صورت ہوگی کہ انسانیت محفوظ رہے گی اور ایک ایسا سماج عالم وجود میں آ جائے گا، مگر میں نہیں بتا سکتا کہ وہ سماج کیسے آئے گا۔ یہ وہ نہیں بتا سکتے، کوئی نہیں بتا سکتا، صرف ہماری قوم کو یہ فخر حاصل ہے کہ پوری تفصیل سے بتا رہی ہے کہ اس طرح سے پیغمبر کا آخری جانشین جب چہرے سے پردہ ہٹائے گا اور جب سامنے آئے گا تو عادلانہ سماج قائم ہو جائے گا۔ گرو بھی دیجیے محمد اللہ سے کیا نقاب ہٹائیں گے، وہ کہیں غائب تو ہے نہیں، کسی کمرے میں تو نہیں بیٹھے، کسی حجرے میں امام نہیں بیٹھے ہوئے، بلکہ اپنے چہرے سے پردہ نہیں ہٹائیں گے، اسلام کے چہرے سے پردہ ہٹائیں گے۔ اور اسلام کے چہرے پر جو پردے ڈالے گئے ہیں، کچھ امویت نے ڈالا، کچھ عباسیت نے ڈالا، کچھ عثمانیت نے ڈالا، کچھ ملائیت نے ڈالا، کچھ ملوکیت نے ڈالا، اتنے پردے ڈال دیے گئے ہیں کہ اسلام کا اصل چہرہ انسانوں کو دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ جس دن اصل چہرہ دکھائی دے گا، ساری دنیا آواز دے گی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اسلام کو مانتے ہیں، ہم بھی اسلام کو مانتے ہیں۔ گرو بھی دیجیے محمد اللہ ہم پوری تفصیل سے بتاتے ہیں یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ اور حل کر دوں، اب اس کے بعد آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میں شعر سنا دوں گا، جس میں آپ انشاءاللہ نعرے بھی لگائیں گے، مگر میری باتیں سن لیجیے۔
نعرہ حیدری
محمد و آل محمد صلوات،
اللہم صل علی محمد۔
یہ ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا غربت اور امارت دونوں ختم ہو جائے گی، حدیثوں سے یہی ظاہر ہے دونوں ختم ہو جائے گی۔ پیغمبر اسلام نے جیسے اپنے زمانے میں کیا اعلان کیا، اعلان کیا کہ اب نہ کوئی بڑا امامہ باندھ سکتا ہے، نہ کوئی ریشم کا کپڑا پہن سکتا ہے، نہ کوئی سونے کا کڑا پہن سکتا ہے، سب کو ایک ساتھ رہنا چاہیے۔ کسی نے پوچھا اسراف کسے کہتے ہیں، تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ اسراف نمائش کا نام ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہا مثلا پیغمبر اسلام نے کہا، آقائے باخر الصدر نے یہ حدیث لکھی ہے اپنی کتاب اقتصادیات میں، اقتصادونا کا ترجمہ ہے، اس میں لکھی ہے پیغمبر اسلام نے فرمایا اگر پورا سماج دو جوڑے کپڑے پر گزر کر رہا ہے تو تیسرا جوڑا جو سلوائے گا وہ اسراف کرے گا، جو اللہ کو ناپسند ہے وہ اسراف کرے گا، وہ اللہ کو ناپسند ہے۔ آقا دست غیب نے گناہان کبیرہ میں ایک بات لکھی ہے کہ عطر لگانا ثواب ہے، لیکن اگر دوسروں پر برتری قائم کرنے کے لیے، اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے، اپنا بڑا پن ثابت کرنے کے لیے عطر لگایا جائے تو حرام ہو جائے گا، عطر لگایا جائے تو حرام ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، اس سماج کا خواب سبھی دیکھ رہے ہیں کہ محل ہو تو سب کے لیے، محل ہو تو سب کے لیے۔ پیغمبر مولا، ابھی کسی مجلس سے میں نے کہا ہوگا مولا کائنات آئے،
محمد محمد صلوات،
اللہ صلی علی محمد محمد
صلوات،
اللہ صلی محمد محمد۔
بڑا مکان اگر کسی کے غریب کے مکان سے ملا کے بنا لیا ہے تو اسے توڑ کے چھوٹا کر دو۔ علی کی یہ بات کوفے میں تو گونج کے رہ گئی، مدینے میں کوئی سننے والا نہیں تھا، مگر مرتی نہیں، اللہ کا پیغام اور صدائے حق جو ہے، حرف حق جب کوئی بلند کرتا ہے تو حرف حق کی حفاظت اللہ کرتا ہے۔ اب ان ملکوں میں ہم دیکھ رہے ہیں سارے مکانات ایک طرح بنائے جا رہے ہیں، تو علی کی بات وہاں تو نہیں مانی گئی، یہاں مانی گئی، یہ کوئی نہیں جانتا کہ علی نے کہا ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہ ہے جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں نہ کوئی غریب رہ جائے نہ سب امیر، ایک ہی طرح سب برابر ہو جائے، ایک ہی طرح سب برابر ہو جائے۔ حالانکہ پیغمبر اسلام نے جو سماج قائم کیا تھا اس میں دکھا دیا، اس میں دکھا دیا بڑا آدمی کیسے ہوتا ہے۔ جب تک ظلم نہیں ہوگا کوئی بڑا نہیں ہوگا، جب تک ظلم نہیں ہوگا کوئی امیر نہیں ہوگا، اور جب تک ظلم نہیں ہوگا کوئی غریب نہیں ہوگا۔ پیداوار کے دروازے سب کے لیے برابر سے کھول دیجئے, سب کے لیے برابر سے پیداوار کے دروازے کھول دیجئے, سب کو اللہ نے دو ہاتھ دیا ہے, سب برابر سے کمائیں گے, سب برابر سے کمائیں گے تو طبقہ کیسے بنے گا, نا برابری کیسے پیدا ہوگی, سارا فساد جو دنیا میں ہے آج وہ نا برابری کی وجہ سے ہے, طبقاتی نظام کی وجہ سے ہے. جب کوئی محروم ہوتا ہے اسے چین نہیں ملتا, کسی کے جھوپڑے کے سامنے سگا بھائی ہو اپنے بھائی کے جھوپڑے کے مقابلے میں اگر محل بنا لے گا تو اسے چین نہیں ملے گا. چلیے وہ بھائی یہ برداشت کر لے گا یہ کہہ کے کہ میرے بھائی کی یہ بلڈنگ ہے مجھے خوشی ہوتی ہے, مگر اس کے بچے نہیں برداشت کریں گے, اس کی بیوی نہیں برداشت کرے گی, وہ انگاروں پر لوٹتا رہے گا. عزیزان گرامی, تو محرومی سب سے خطرناک چیز ہے, عمارت بھی ایک بری چیز ہے اور غربت بھی بری چیز ہے. یہ ایسا سانپ ہے کہ جس کے دونوں طرف سے ڈستا ہے. دولت جب ضرورت سے زیادہ مل جاتی ہے تو آدمی درندہ بن جاتا ہے, اور جب ضرورت پوری نہیں ہوتی انسان کی تو انسان حشرات الارض بن جاتا ہے, ان کو ڈستا ہے, ان کو ڈستا ہے, ان کو کاٹتا ہے. ساری خرابی جتنا ظلم دنیا میں ہے جب آپ غور کرتے جائیں گے تو یہی ہوگا. یہ اللہ نے کسی کو نہ غریب پیدا کیا ہے نہ امیر پیدا کیا ہے. امیر بنتے کیسے ہیں؟ پیسہ جس کے پاس بنایا اکٹھا ہو گیا, اس نے پیسے سے اور پیسہ کمایا, پھر پیسے سے اور پیسہ کمایا. پہلا. دوسرا طریقہ یہ ہے اجارہ داری حاصل کر لے. حکومتیں جو ہیں لوگوں کو اجارہ دار بناتی ہیں, یہ دریا جو ہے تمہارا ہے, اتنا ٹیکس ہمیں دے دو, اس کی مچھلی جو پیدا ہوگی وہ تمہاری ہے مگر ہمیں اتنا ٹیکس دے دو, یہ پہاڑ تمہارا ہے, یہ جنگل تمہارا ہے, لکڑی کاٹ کے لے جاؤ, اتنا ٹیکس ہمیں دے دو. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک آدمی اجارہ دار ہو گیا. جب ایک آدمی اجارہ دار ہو گیا, چاہے لکڑی کا اجارہ دار ہو جائے اور چاہے دریا کا اجارہ دار ہو جائے, چاہے زمین کا اجارہ دار ہو جائے, اجارہ داری جو ہے وہ انسانیت پر ایک ظلم ہے. انسانیت پر یہ ایک ظلم ہے. اللہ نے زمین سب کے لیے بنائی ہے, سب کو برابر سے آتا ہے, جو حق آپ کو ہے وہی حق مجھے اس زمین پر زندہ رہنے کا, اس سے پیداوار حاصل کرنے کا, جو آپ کو حق ہے وہی آپ. کسی طرح کی بھی اجارہ داری, حد یہ ہے کہ رقومات شرعی پر بھی اگر کوئی اجارہ دار بن جائے تو یہ بھی ظلم ہے, یہ بھی ظلم ہے. اللہ نے ہر مسلمان سے کہا ہے کہ ضرورت مندوں کو اپنے ہاتھ سے دو, اپنے ہاتھ سے ضرورت مندوں میں تقسیم کرو. اگر تمہارے ماں باپ ضرورت مند ہیں پہلا حق ان کا ہے, تمہارے ذویل ارحام بھائی بہن ہیں ان کا حق ہے, تمہارے بھائی بھتیجے ہیں بھانجے ہیں ان کا حق ہے, تمہارے پڑوسی ہیں ان کا حق ہے. تو پیغمبر اسلام نے کیسے کنٹرول کیا مدینے میں, اور تھوڑے ہی دن میں وہ ایک ایسا سماج سامنے آ گیا کہ دنیا دیکھ کے اس سماج میں داخل ہونے کی کوشش کرتی تھی. آپ نے اگر حکومت قائم کی ہوتی تو اس کی ایک سرحد بنائی ہوتی کہ یہاں تک ہماری ریاست ہے. ہر حکومت کی ایک سرحد ہوتی ہے اور اس کے حدود ہوتے ہیں. پیغمبر اسلام نے کچھ نہیں, انہوں نے کہا پوری دنیا جو ہے حکومت الہیہ میں ہے, جہاں کوئی مسلمان زندگی بسر کر رہا ہے وہ ہمارے ملک کا شہری ہے, اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس پر کوئی تکلیف ہو تو اس کی مدد کرو جا کے. قرآن میں ایک آیت ہے, مستضعفین تمہارا انتظار کر رہے ہیں, دنیا کے مستضعفین تمہارا انتظار کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے. اور پیغمبر نے جو سماج قائم کیا, اب ایک روایت سن لیجئے, ایک روایت کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے ہیں مدینے میں, ایک جنگل تھا, لوگ لکڑی کاٹ کے لاتے تھے, کچھ لوگ لکڑی کاٹ کے بیچتے تھے, ان کا ذریعہ معاش تھا. تو دیکھا پیغمبر نے گدھوں پر لکڑیاں لدی ہوئی ہیں, ایک آدمی پیچھے پیچھے ہے اور مزدور وہ گدھوں کو حکائے ہوئے لے جا رہا ہے ان کے گھر کی طرف, سب پہ لکڑیاں لدی ہوئی ہیں سینکڑوں کا دے پر. پیغمبر اسلام نے پوچھا یہ کس کے ہیں, یہ لکڑی کس کی ہے؟ ایک آدمی آگے بڑھا, اس نے کہا حضور میری ہے, میں نے کٹوایا ہے ان مزدوروں سے کٹوایا ہے. کہا کس لیے کٹوایا ہے؟ کہا اس لیے کہ جب لوگوں کو ضرورت ہوگی تو میں بیچوں گا, میں اسے فروخت کروں گا, میں اسے فروخت کروں گا. پیغمبر اسلام نے مزدوروں کی طرح دیکھا, کہا جس نے جس نے جتنی لکڑی کاٹی ہے سب اپنے گھر لے کے جائے, سب اپنے گھر لے کے جائے. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مزدور لگا کے لکڑی کاٹ کے اپنے گھر جمع کر لے, اور جب لوگ ضرورت مند ہو تو ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے اور زیادہ پیسہ کمائے. سود کو جو حرام قرار دیا ہے اسلام نے, کیوں حرام قرار دیا ہے؟ اسی لیے حرام قرار دیا ہے کہ سود کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان بلا کیے دھرے بغیر کسی کام کے کیے ہوئے پیسہ اس کو ملتا رہتا ہے, اس لیے سود کو حرام کر دیا. جوئے کو حرام کیا ہے اس لیے کہ جوئے میں بھی بغیر محنت کے ایک غریب ہو جاتا ہے, ایک امیر ہو جاتا ہے. اسلام کو یہ بھی ناپسند ہے, اسلام کو یہ بھی ناپسند ہے. تو پیغمبر اسلام نے ایک ایسا ماحول بنا دیا. حدیث میں آج بھی لکھا ہوا ہے, کسی بھی حدیث کی کتاب میں, سب سے اہم ترین حدیث کی کتاب اصول کافی ہے, کہ کوئی بھی زمین اگر 3 سال تک کسی نے, زمین کے مالک نے بیکار چھوڑ دی, تو جس کے پاس زمین نہیں ہے اسے حق ہے کہ وہ زمین لے دے. اس لیے ایریا جو ہے وہ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے, انسانوں کا پیدا کیا ہوا نہیں. البتہ اس نے کاشت کی صلاحیت جو پیدا کی ہے وہ انسان نے پیدا کی ہے, وہ اس کا مالک ہے. مالک ہے, اس صلاحیت کو بیچ سکتا ہے, اس صلاحیت کی وجہ سے اس پر وہ کام کر سکتا ہے. مگر اگر کسی کے پاس اتنی زیادہ زمین ہو گئی ہے کہ وہ تنہا اس میں کام نہیں کر سکتا, تو جس کے پاس زمینیں نہیں ہیں ان کو دے دینا چاہیے. آپ کہیں گے یہ تو کمیونسٹوں والا نظریہ ہے نا, یہ انصاف ہے, یہ عدل کا نظریہ ہے. اگر آپ چھوٹ دے دیں گے تو ظلم شروع ہو جائے گا, جب ظلم شروع ہو جائے گا تو وہی ہوگا جو آج ساری دنیا میں ہو رہا ہے. ایسے بھی افراد اس دنیا میں ہیں کہ ایک لمحے میں لاکھوں ڈالر ان کی ملکیت میں آ رہا ہے, ان کے بینک بیلنس میں اضافہ ہو رہا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو روٹی نہیں کما پا رہے ہیں, جو روٹی نہیں کما پا رہے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ غربت عمارت تو رہے گی, وہ کیسے رہے گی غربت عمارت؟ رہے گی کیسے رہے گی غربت عمارت؟ آپ کہیں گے صاحب کچھ لوگ نکمے ہوتے ہیں, کسی کو اللہ نکما نہیں پیدا کرتا, کسی کو اللہ نکما نہیں پیدا کرتا. ہاں مریض ہو سکتا ہے آدمی, مفلوج ہو سکتا ہے آدمی, کسی ایسی بیماری کا, کسی ایسی خرابی کا شکار ہو سکتا ہے, اس کے ہاتھ پیر سے کام نہیں ہوتا. اسی کے لیے اللہ نے کہا ہے, اسی کے لیے پیغمبر نے کہا ہے کہ جو تمہارا معیار زندگی ہے اسی معیار زندگی پر اس کو بھی لاؤ, زکات اس کو دو, خمس اس کو دو, صدقات اس کو دو, کفارے اس کو دو, اور اپنے برابر لے آؤ. برابر لانے کے لیے یہ ہے. اور یہی غربت کی تعریف جو کی گئی ہے فخر کی, وہ یہی کی گئی ہے کہ جیسے پورا سماج زندگی گزار رہا ہے جس اسٹینڈرڈ پر, اگر کوئی اس سے کم ہو گیا ہے تو وہ فقیر ہے, اور وہ اس کا مستحق ہو گیا ہے کہ دوسرے اس کی مدد کریں, دوسرے اس کی مدد کریں. آپ کہیں گے کہ صاحب کچھ لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ان کو زیادہ پیسہ کمانا چاہیے. کیوں کیوں؟ ایک دوسرا ایک سڑک پہ جھاڑو دے رہا ہے ایک شخص, اور ایک ڈاکٹر ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, نس پہ ہاتھ رکھا ان کا لائی $50 فیس, دوسرے کی نس پہ ہاتھ رکھا لائی $50, وہ بیچارہ جھاڑو دے رہا ہے. وہ بیچارہ یہاں کے نہیں, یہاں کے جھاڑو دینے والے بھی بہت کماتے ہیں, اکثر پڑھے لکھے سے زیادہ کماتے ہیں. میں اپنے ملکوں کی بات کر رہا ہوں, جھاڑو دے رہا ہے اور اسے معلوم ہوا کہ جتنا وہ ایک مریض سے لے رہا ہے اتنا وہ بےچارا دن بھر جھاڑو دینے کے بعد اس نے کمایا, اسے ملا. آپ بتائیے یہ ظلم ہے کیا عدل ہے؟ ذرا سوچئے تھوڑی دیر, یہ ظلم ہے یا عدل ہے؟ محنت انہوں نے بھی کی, محنت اس نے بھی کی, محنت اس نے بھی کی, محنت اس نے بھی کی, وقت اس نے بھی لگایا, وقت اس نے بھی لگایا, انسانوں کی خدمت اس نے بھی کی, انسانوں کی خدمت اس نے بھی کی. کس کی خدمت زیادہ ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا. ایک جسم کا علاج کر دینا اور اس کی خرابیاں باہر نکال دینا یہ بڑا کام ہے کہ پورے محلے کو صاف کر دینا تاکہ بیماریوں کے جراثیم نہ آ سکیں اور لوگ بیمار نہ ہوں, یہ بڑا کام ہے. کس نے بڑا کام کیا اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. وقت دونوں نے برابر دیا, زندگی دونوں کی برابر ہے, دونوں کو ایک ہی مالک نے بھیجا ہے, ایک ہی خالق نے بھیجا ہے زمین پر, تو یہ افتراق کیوں ہو گیا؟ یہ نابرابری اتنی کیوں پیدا ہوئی؟ آپ کہیں گے صاحب اس نے تعلیم حاصل کی ہے، اس نے تعلیم حاصل کی ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ تعلیم نہیں حاصل کی، اور وہ صاحب 10 سال اس نے تعلیم حاصل کی، وہ 10 سال کی جو محنت ہے وہ بھی اسی میں جوڑ لیجئے، تو کیا یہ 10 سال تک بیکار تھا؟ ہمارے یہاں تو 10 سال کا بچہ ہوتا ہے غریبوں کے گھر میں، وہ کسی نہ کسی کارخانے میں لگا دیتے ہیں، جاؤ بیٹا 85 روپیہ کما کے لاؤ گے، 20 روپیہ کما کے لاؤ گے، وہ بیچارہ اس میں لگ گیا۔ اور اگر تعلیم کے دروازے سب کے لیے برابر کھول دیے جائیں تو عزیز نے کہا بھی کون ہے کہ جو اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتا، کون ہے کہ جو اپنے اولاد کو صاحب علم نہیں بنانا چاہتا، مجبوریاں ہوتی ہیں۔ آپ کہیے کہ ہمارے یہاں مزدور ہیں صاحب کام کم کرتے ہیں، ذرا سا موقع ملا بیٹھ گئے، ذرا سا موقع، اتنی کم مزدوری ملتی ہے، اتنی کم مزدوری ملتی ہے کہ مزدور زیادہ ہو گئے ہیں، مزدور زیادہ ہو گئے ہیں، مزدوری کم ملتی ہے۔ جب مزدوری کم ملتی ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ جتنی بھی ملے گی اس سے میری ضروریات پوری نہیں ہوں گی، میرے بچوں کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اس کا حوصلہ تو پہلے ہی مر گیا، اس کا حوصلہ پہلے ہی مر گیا۔ یہاں گھاس کاٹنے والے دن بھر گھاس کاٹ کے $100 کما لیتے ہیں، اگر ہمارے یہاں ہمارے ملکوں میں بھی یہ اعلان کر دیا جائے کہ اگر کوئی دن بھر گھاس کاٹے گا تو اسے $100 یعنی اس کا متبادل ملے گا، مثلا 5,000 روپے، تو یعنی کتنے شیروانی والے شیروانی اتار کے گھاس کاٹنا شروع کر دیں گے۔ درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ اور پیغمبر نے وہ ماڈل دنیا کو دکھا دیا، وہ ماڈل دنیا کو دکھا دیا، تو ساری دنیا ایک خواب دیکھتی ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، ظلم ختم ہو جائے گا۔ اور روایتیں بتاتی ہیں کہ جب امام آئیں گے تو نہ کوئی غریب ہوگا نہ کوئی امیر ہوگا، یہ کیوں کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ عادلانہ نظام رائج ہو جائے گا۔ اور یہاں تک ہے کہ زکات اور خمس لینے والا کوئی نہیں رہے گا، کوئی مستحق نہیں رہے گا، مکانات جیسے ہوں گے سب کے پاس ہوں گے، محل ہوں گے سب کے پاس، قالین ہوں گے سب کے پاس، روشنی ہوگی سب کے پاس، گاڑیاں ہوگی سب کے پاس، دنیا میں محرومیت کو ختم کر دیں گے، جب آئیں گے تو محرومیت کو ختم کر دیں گے۔ اور عزیزان گرامی ولایت پر کل میں مجلس پڑھوں گا، چھوٹی سی ولایت ہمارے سامنے آئی ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے ایران میں کہ ایران میں انقلاب سے پہلے جو نابرابری تھی وہ ختم ہو گئی ہے، جو نابرابری تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ حکومت اسلامی کا اعلان ہے جس کے پاس مکان نہیں ہے اس کو ہم مکان دیں گے، جس کے جو مقروض ہے اس کا ہم قرض ادا کریں گے، کوئی ضرورت مند ہے وہ قرض حسنہ لے سکتا ہے، قرض حسنہ کا مطلب جس میں سود نہیں ہوتا۔ تو یہ چھوٹی سی ولایت جو ہے انسانوں کی بنائی ہوئی، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک قوم نے اتنی ترقی کی ہے 30-32 سال میں، اور اس عالم میں ترقی کی ہے کہ عراق نے حملہ کیا اور سینکڑوں مارے گئے، شہید کیے گئے، اور بڑا نقصان ہوا، اور ساری دنیا ان کے خلاف، اس ایک ملک کے خلاف ساری دنیا، کوئی خوش نہیں ہے، کوئی خوش نہیں ہے، مگر ترقی اس طرح کر رہے ہیں، کر رہا ہے کہ جس چیز میں نہیں کرنی چاہیے تھی وہ ہے سائنس۔ سائنس میں بھی وہاں کے لوگ اتنی ترقی کر گئے ہیں کہ ترقی یافتہ ملکوں کے سائنسدانوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ابھی لبنان کی جنگ نے بتا دیا، تھوڑے سے شیعہ لبنان میں اتنے طاقتور ہو گئے صرف ولایت کی وجہ سے، صرف ولایت کی وجہ سے اتنے حسن نصر اللہ کو اپنا ولی سمجھتے ہیں، حسن نصر اللہ جو ہے وہ رہبر کو اپنا ولی سمجھتے ہیں، اتنے طاقتور ہو گئے، اتنے طاقتور ہو گئے کہ جس اسرائیل نے اردن کو شکست دی، عراق کو شکست دی، شام کو شکست دی، جو بھی لڑا اس کو شکست دی، اس کی زمین پر قبضہ کر لیا، مگر جب حزب اللہ کے سامنے آیا تو اسے بھاگنا پڑا، اور بھاگ کے اس نے بتایا کہ ہمارے باپ دادا بھی ایسے ہی بھاگے تھے مولا متقیان سے، یعنی کہ غلام ایسے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے بنایا ہے جسے، وہ ایسا سماج کیوں نہیں بنا سکتا؟ پیغمبر اسلام دکھا گئے ہیں، پیغمبر اسلام بتا گئے ہیں، راستہ بتا گئے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ فوج سر پہ ہو تب آدمی اچھا کام کرے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ कि पुलिस सर के ऊपर हो तो अच्छा काम करे, हर आदमी अच्छा काम करना चाहता है, दूसरों को बुरा काम करता हुआ देखता है तो खुद भी करने लगता है। बिल्कुल हर आदमी फंसा हुआ है, जैसे ट्रैफिक में गाड़ी फंस जाती है, जब एक आदमी ने गलती की और रास्ता जाम हो गया, अब उस ट्रैफिक में एक शरीफ आदमी फंसा हुआ है, आगे वाला जो है वो गलत कानून शिकनी कर रहा है और घुमा के गाड़ी निकाल रहा है, अब ये मजबूर है कि इसको भी कानून शिकनी करनी पड़ेगी, अगर नहीं करेगा तो कुछ गाड़ी पीछे से आके मार देगी। तो हर आदमी फंस गया है, हर आदमी फंसा हुआ है, और फंसे हुए इन बंधनों से अली का वारिस जब आएगा तो निजात दिलाएगा, और दूसरा कोई निजात दिला नहीं इन बंधनों से। हर आदमी आजाद होना चाहता है, आजाद होना चाहता है। दौलत, दौलत इतनी बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज कब बनती है, जब इंसानों के अंदर इस्तकबार पैदा होता है और इस, वो इस्तदआफ पैदा करता है, वो मुस्तकबिर आदमी जो है वो इस्तदआफ पैदा करता है, लोगों को कमजोर करता है, लोगों को छोटा बनाता है। अब मैंने कहा था मैं आपको शेर सुनाऊंगा, वो सुन लीजिए। अजीज़ानी ग्रामीण, ईरान के हवाले से आप सुन चुके हैं कि समझ रहा था जमाना ये कौम गिरिया खुना, समझ रहा था जमाना ये कौम गिरिया खुना, रहीने शेवनो मातम असीरे वहम गुमा, न देख उठेगी इससे न चल सकेगी सना, भला ये कौम कहां और इनकलाब कहां, मगर उठी तो सितम का जजाज तोड़ दिया, उतार कर सरे जालिम से ताज तोड़ दिया, बता दिया कि मोहब्बत के पास माँ हम है, दिखा दिया कि शरीयत के तर्जुमा हम है, रहे खामोश तो मजलूमों में जमा हम है, मगर उठे हैं तो फिरते के खूफ शाह हम है, हम ही है वक्त को जो रास्ता दिखाते हैं, वो और लोग जो मैदान से भाग जाते हैं। वो और होंगे जो मैदान से भाग आते हैं, मगर अभी से तू जालिमों में हश्र बपा, अभी तो कातिल फुज्जार का कटा है गला, घटा उठी है मगर खून भी कहां बरसा, अभी तो सब्र की हद में है इंतकाम खुदा, यजीदो शिमर हजारों कमीन गाह में है, न जाने कितने हुआदा अभी निगाह में है, अभी तो रूहे यमीनो यसार प्यासी है, अभी तो सरहदे सब्रो करार प्यासी है, अभी तो गर्दिशे लैलो नहार प्यासी है, खबर नहीं के अभी जुल्फकार प्यासी है, मिला अभी लगे मजलूम को जवाब कहां, ये इनकलाब की आहट थी इनकलाब कहां, अभी तो खून के दरिया बहाए जाएंगे, सितमगरों के परख्चे उड़ाए जाएंगे, अभी तो जुल्म के धब्बे मिटाए जाएंगे, अभी तो कब्र से मुर्दे उठाए जाएंगे, सवाल कर गई जहरा जवाब लेना है, किसी को अपने फदक का हिसाब लेना है, अभी ये नारा बस एक नारा सियासत है, अभी ये नारा बस इंसान की जरूरत है, अभी ये नारा बस इंसान की जरूरत है, अभी ये नारा गरीबों के दिल की हसरत है, जहूर हो तो ये नारा नहीं हकीकत है, अली के लाल दिले बूत और आप जिंदाबाद, कहेगा सारा जहां इनकलाब जिंदाबाद, कहेगा सारा जहां इनकलाब जिंदाबाद, गमे हयात के मारे हुए कहां जाए, अंधेरी रात के मारे हुए कहां जाए, खुद अपनी जात के मारे हुए कहां जाए, अंधेरी रात के मारे हुए कहां जाए, ये हादसात के मारे हुए कहां जाए, है बंद मुनिम गौसो वली का दरवाजा, हयात ढूंढ रही है अली का दरवाजा, हयात ढूंढ रही है अली का दरवाजा, हयात ढूंढ रही है, फजा महकती है कोई गुलाब भी होगा, उजाले है तो कहीं आफ्ताब भी होगा, तुराब है तो कोई भूतराब भी होगा, जमीन पर दीन खुदा कामयाब भी होगा, जो दर्दे दिल है तो फिर दिल का चैन भी होगा, यजीद लाखों है कोई हुसैन भी होगा, यजीद लाखों है
मोहम्मद वाले मोहम्मद वलन तर
कोई हुसैन भी होगा तो क्या होगा, बता रही है जुल्म व सितम की तुग्यानी, खबर ये देती है इंसान की परेशानी, सबूत इसका है अखलोखिरत की हैरानी, के बरसने वाला है अब जुल्फकार का पानी, सितम की मौत का सामान आने वाला है, सफीना ढूंढ लो तूफान आने वाला है।
تو کیا ہوگا؟ اٹھے گا شور تفے کارکار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو، صدا کسی کی نبی کے دیار سے بھاگو، تب آئے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا، پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا۔ علی کی تیغ ابر میں نے ہم بھاگ چلو، جگہ حرم میں نہیں سوئے شام بھاگ چلو، اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام بھاگ چلو، کہ بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام۔ ہم آ رہی ہے کہیں کارزار ہستی میں، کچھار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں، تو علی کہیں گے نجف سے کہ مرحبا بیٹا، نکال دے دل حیدر کا حوصلہ بیٹا، بچے نہ آج کوئی بانی ہے جفا بیٹا، تیرے نثار تیری جگ پر فدا بیٹا، میں حد صبر میں تھا کاردار تیری ہے، مجھے ملی تھی مگر ذوالفقار تیری ہے۔ کہے گی تیغ کرے آج فیصلہ میرا، تڑپنا میان میں اب تک تھا مشغلہ میرا، نکل سکا نہ کبھی رن میں ملولہ میرا، زمانہ دیکھتا خیبر میں حوصلہ میرا، کود نمود قوت نانے جمی نے روک لیا، وہاں بھی شہبر روح امی نے روک لیا، علی شاہ کے مجھے رن پہ روک لیتے تھے، کبھی زرہ کبھی توسن پہ روک لیتے تھے، جد آپ کے سر دشمن پہ روک لیتے تھے، جد آپ کے سر دشمن پہ روک لیتے تھے، سکون و صبر کے دامن پہ روک لیتے تھے، علی کے بعد بھی ضبط علم سے کام لیا، حسن نے روک کے مجھ کو قلم سے کام لیا، بھری ہے آگ میرے دل میں بے قرار ہوں میں، نہ جانے کتنے یتیموں کی سوگوار ہوں میں، نہ جانے کتنے غریبوں کی قرض دار ہوں میں، کہے گا کون کہ حیدر کی ذوالفقار ہوں میں، علی کے لال تیرے نام کی دہائی ہے، نہ آج روک مجھے آخری لڑائی ہے، جدا ہوا سر شبیر میں نے سب کیا، پکارتے رہے دلگیر میں نے سب کیا، درائے خیمے میں بے پیر میں نے صبر کیا، پکارتے رہے دلگیر میں نے صبر کیا، بنا کے تربت شبیر میں نے صبر کیا، نہ حال پوچھئے امت کی بے وفائی کا، بہن کھڑی تھی گلا کٹ، بہن کھڑی تھی گلا کٹ رہا تھا بھائی کا۔ اللہ اللہ، سید سجاد نے وہ مناظر جو دیکھے ہیں اور جس ماحول سے گزرے ہیں اور جن غموں سے گزرے ہیں اور صبر و ضبط کی جن راہوں کو سر کیا ہے، ہمارے بیمار امام نے، ہمارے مظلوم امام نے، اس کی مثال کہیں دنیا میں نہیں ملتی۔ یہ قافلہ جا رہا ہے، میں نے اس سے پہلے کہا ہے کہ حضرت زینب نے اپنی ایک تقریر سے انقلاب پیدا کر دیا، کربلا سے لے کے شام تک کچھ سفر عراق کی سرزمین پر ہوا، اس کے بعد شام کے حدود میں یہ قافلہ داخل ہوا، یہ شام میں کوئی شیعہ نہیں تھا، کوئی علی کا چاہنے والا نہیں تھا، یہاں حاکم شام کا اثر چلتا تھا، جو شیعہ تھے شہید کر دیے گئے تھے یا شہر بدر کر دیے گئے تھے، یہودی اور عیسائی تھے، مگر یہ لٹا ہوا قافلہ جب جا رہا ہے تو یہودیوں اور عیسائیوں میں ہیجان برپا کرتا ہوا جا رہا ہے، ہیجان برپا کرتا ہوا جا رہا ہے، لوگوں کی نگاہیں جب سوتے ہوئے قافلے میں پڑتی ہیں، یتیموں کے رخساروں پہ نظر جاتی ہے، غریبوں کے چہروں پہ نظر جاتی ہے، کٹے ہوئے سروں پر نظر جاتی ہے، لوگوں کا دل تڑپنے لگتا ہے، ماؤں کو جب اپنے بچے یاد آتے ہیں بلک بلک کے رونے لگتی ہیں، اور جب روتی ہیں تو جو مجمع آ جاتا ہے وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ یہ قافلہ گزر جاتا ہے مگر حسین کی عزاداری شروع ہو جاتی ہے، جدھر جدھر سے قافلہ گزرا ہے وہاں وہاں انقلاب آنا شروع ہو گیا، اور کتنی اذیتوں سے یہ قافلہ گزرا ہے، سوگوارہ میں مظلوم زینب کا ذکر ہوا، میں اس بیوی کا ذکر کر دوں جو عباس کی بہن تھی، حضرت مسلم سے بیاہی ہوئی تھی، علی کی بیٹی تھی، حسین کی بہن تھی، علی کی بیٹی تھی، حضرت مسلم سے بیاہی گئی تھی، چار بیٹے تھے، چار جوان بھائی تھے، کربلا میں ہر بھائی شہید ہو گیا اور دو بیٹے کوفے میں شہید ہو گئے، دو بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے، مگر پوری تاریخ پڑھ ڈالیے آپ کسی کتاب میں، آپ کو اس بیوی کی فریاد کی صدا نہیں سنائی دی۔ خاموشی سے سب ظلم برداشت کیا، اور ان قبیلوں قربانیاں پیش کرنے کے بعد بھی نہ کہیں ماتم کیا، نہ کہیں نوحہ پڑھا، نہ کہیں شکایت کسی سے کی، خاموشی سے۔ کیوں؟ ام البنین کی گود میں پلی تھی، اسی گود میں پلی تھی جس میں عباس پلے تھے، عباس کے بھائی پلے تھے۔ ماں نے تعلیم ہی ایسی دی کہ بیٹا راہ مولا میں، راہ الہی میں جو اذیتیں گزریں اس کی شکایت نہیں کی جاتی، اس کی شکایت نہیں کی جاتی۔ انہوں نے کوئی فریاد نہیں کی، خاموشی سے چلی جا رہی تھی۔ البتہ جب کوفے کے دروازے پر یہ قافلہ پہنچا ہے تو کوفے کے دروازے میں حضرت مسلم کی لاش لٹکی ہوئی۔ بس ایک مرتبہ اس بیوی کی نظر پڑی چہرے مسلم پر، بس تب تڑپ کے آواز دی، میرے وارث، میرے وارث، آپ کو بات جو بیتی ہے وہ میں کیا بتاؤں، اب میری گود کے بالے سب کربلا میں سو گئے، دو یگا کوفے میں شہید ہو گئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بن گئیں، بازوؤں میں رسیاں بن گئیں۔ یہ قافلہ اس طرح سے جا رہا ہے، جدھر سے جا رہا ہے انقلاب پیدا کرتا ہوا جا رہا ہے۔ اب شاد کے حدود میں داخل ہوا، روایت ہے کہ ایک بستی سے یہ قافلہ گزر رہا تھا، اس بستی میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی، اس کے ایک ہی بچہ تھا، کم سن تھا، شوہر کہیں مارا گیا تھا، اس نے اپنے بیٹے کا نام حسین رکھا۔ یہ قافلہ جب پہنچا ہے وہاں بستی کے پاس تو قافلہ رکا ہوا تھا، بچے نے شور و غل کی آواز جو سنی تو اس قافلے میں چلا آیا گھر سے نکل کے، فوجوں کو دیکھتا رہا، کٹے ہوئے سروں کو دیکھتا رہا، اس ناقے کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا جس ناقے پر سکینہ تھی، دیکھا کہ وہ ماتم کر رہی ہیں، باپ کا نام لے رہی ہیں۔ اس کے دل پر کچھ اتنا اثر ہوا، اتنا اثر ہوا کہ وہ بھی واہ حسینہ واہ حسینہ کر کے ماتم کرنے لگا، واہ حسینہ کر کے ماتم کرنے لگا، کرتا رہا ماتم کچھ دیر تک، اور اس کے بعد قافلے سے نکلا، اپنے گھر میں گیا، وہاں بھی روتا رہا۔ روتے روتے ایک گوشے میں، گھر کے ایک گوشے میں بے ہوش ہو گیا، آواز اس کی بند ہو گئی، آنکھیں بند ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں آئی، اس نے دیکھا چاروں طرف بیٹا نہیں دکھائی دیا، بے چین ہو گئی، سمجھ گئی کہ قافلے کے اندر میرا بیٹا چلا گیا ہے۔ گھر سے نکلی، پکارتی ہوئی نکلی، حسین حسین حسین، اور یہ کہتی ہوئی قافلے میں جیسی داخل ہوئی یہ آواز زینب کے کانوں سے ٹکرا، والی کی بیٹی کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی، مشکل کشا کی بیٹی کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی، زینب کا دل تڑپ گیا، ناقے سے سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا، یہ کمزور عورت آواز دیتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ زینب نے ہاتھوں کے اشارے سے اس خاتون کو بلایا، جب قریب آ گئی کہا، بی بی تم کس حسین کو پکار رہی ہے؟ ایک میرا حسین تھا جو شہید کر دیا گیا، کیا اس کے علاوہ کوئی حسین ہے؟ اس نے کہا، میرا بیٹا تھا، میں نے اہل بیت کی محبت میں اس کا نام حسین رکھا، اس کا نام حسین رکھا تھا۔ بس ایک مرتبہ سر جھکایا، عالمہ غیر معلمہ تھی، اور اس کے بعد سر اٹھایا، کبھی بھی گھبراؤ نہیں، تمہارا حسین محفوظ، جاؤ اپنے گھر کے فلاں گوشے میں دیکھو، وہاں بے ہوش ہو گیا ہے۔ وہ عورت گئی، جانے کے بعد اپنے گھر میں داخل ہوئی، دیکھا تو گوشے میں وہ بچہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، ہاتھوں پر اٹھایا، لے کے آئی قافلے میں، ناقہ زینب کے پاس لا کے لٹا دیا، کہا بیٹا بی بی سے ہوش نہیں آ رہا ہے، آپ دعا کر دیں۔ میں یہ سمجھ گئی کہ آپ کسی بڑے اللہ والے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، کسی اللہ کی معرفت رکھنے والے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، آپ نے بتا دیا میرے بیٹے کا پتہ، آپ دعا کر دیجئے یہ ہوش میں آ جائے، میں نے بہت کوشش کی، یہ ہوش میں نہیں آتا ہے۔ بس زینب نے ایک مرتبہ بھائی کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا، کہا بھیا یہ اونو محمد نہیں ہے، ایک بیوہ کا لال ہے، اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ لب حسین کو جنبش ہوئی، بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور پھر ماتم کرنے لگا، واہ حسینہ واہ حسینہ۔ عورت نے بیٹے کو اپنے گلے سے لگایا اور گلے سے لگانے کے بعد ایک مرتبہ تڑپ کے آواز دی، بی بی آپ نے دعا کر دی، میرا بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اچھا ہو گیا، ایک دعا اور کر دیجئے۔ زینب نے کہا وہ کون سی دعا؟ کہا میں میری تمنا ہے کہ میں ایک مرتبہ مدینے جاؤں، اپنی شہزادی زینب کی زیارت کر لوں، اپنے آقا اور مولا حسین کی زیارت کر لوں۔ میں اتنا سننا تھا، زینب نے تڑپ کے آواز دی، بی بی اے بغیر دعا کے تمہاری یہ تمنا پوری ہو گئی، وہ دیکھو نوک نیزہ پر سر حسین ہے اور یہ میں زینب علی کی بیٹی ہوں۔ اور تڑپ گئی، ماتم کرنا شروع کیا، نظر کی طرف رک کر کے آواز دی، میرے مولا میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ کی بیٹیاں بے مکنو چادر بازاروں میں پھرائی جا رہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی و سیدی و مولائی، پالنے والے ہماری اس مجلس کو قبول فرما، پالنے والے ہمارے آنسوؤں کو روح والے مرضی جناب سیدہ میں جگہ جائے، پالنے والے جو محتاج ہیں جو زیارت ہیں ان کی تمنا پوری ہو، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو، بیمار ہیں سید سجاد کے صدقے میں انہیں شفا کلی عطا فرما، پالنے والے جو مومنین اور مومنات دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اور انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، پالنے والے ہماری قوم کو ایسا دینی شعور اور ایسا کردار دے دے کہ دوسری قوموں کے درمیان بتا سکیں کہ دین اہل بیت کسے کہتے ہیں، حقیقی اسلام کیا ہے۔